فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
طیبہ کو جا رہا ہے شیطان میرے نبی کا سب گنگنا
مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین، الحمدللہ 6 جون 2026 کو فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہوا جس میں کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی، کچھ نے اپنے تاثرات دیے، آئیں ان کے تاثرات سنتے ہیں۔
میرا نام محمد نبیل عطاری ہے، میں یو کے لندن سے تشریف لایا ہوں۔
میرا نام محمد حسنین عطاری ہے۔
میرا نام شمشیر علی عطاری ہے۔
میرا نام غلام محی الدین عطاری ہے، میں سیالکوٹ سے حاضر ہوا ہوں۔
ڈاکٹر محمد عثمان صدیق مدنی۔
محمد علی رضا تاریخ فیصل آباد۔
ہم وہاں سے لائیو مدنی مذاکرہ دیکھتے تھے، پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، لیکن آج یہاں پہ مدنی مذاکرے میں حاضری ہوئی، امیر اہل سنت کے سامنے تشریف آوری ہوئی، تو ہمیں روحانی اور قلبی سکون ملا۔
آج ماشاءاللہ جتنے اساتذہ ناظمین یہاں پہ موجود ہیں اور جو لائیو ہم پیر صاحب کی زیارت کر رہے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، علمی عملی اخلاقی رہنمائی، اس کی تربیت فرمائی اور دلی تسکین حاصل ہوئی۔
میرے لیے سنت آمد برکات العالیہ کی صحبت سے لاکھوں افراد نمازی بنے، نیک بنے، اور ان کی صحبت میں بیٹھ کے الحمدللہ ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، علم دین کا جذبہ ملتا ہے۔
اس سب کی صحبت کے اندر جب بندہ بیٹھتا ہے تو بندے کو نیکیوں سے اور بھی زیادہ رغبت ہو جاتی ہے، گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔
یہاں پہ آ کے ایک روحانیت ہی روحانیت ہے، جس نے مدینہ پاک دیکھا ہو تو اسے یہاں پہ آ کے مدینہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یاد مدینہ اور غم مدینہ میرے سنت کی یہاں پہ فضان مدینہ میں آ کے ملتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا مدینہ کا غم ہوتا کیا، وہ ہمیں میرے سنت نے عطا کی ہے، مدنی مذاکروں نے عطا کی ہے۔
سب سے پہلے تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل سے یہاں پر حاضر ہوئے، اور جیسے کمپیوٹر کے اندر ریفریش کا بٹن ہوتا ہے، جیسے ہی ہم انٹر ہوئے تو ایسے لگا کہ ہم بالکل ہی ریفریش ہو چکے ہیں۔
یہاں پر آنے سے جو قلبی سکون ہے وہ دل کو ملتا ہے،
اور ان یہاں کی فضان مدینہ کی بہاروں کہ کیا ہی کہنے، واقعتاً کسی نے کیا خوب کہا تھا، فیضان مدینہ میں آتے ہیں تو مدینہ کی یاد آتی ہے۔
اب کیفیت یہ ہے کہ دل کرتا ہے واپسی نہ جاؤں یہاں سے۔
مدنی مذاکرہ جو ہے یہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، اس سے نہ صرف نوجوان بلکہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے آج مدنی مذاکرے میں ایک چھوٹا سا کارٹون کا کلپ چلایا گیا، جس میں وہ کارٹون کے ذریعے بچہ جو ہے امیر علیہ سنت سے سوال کر رہا تھا۔ اس کے ذریعے چھوٹے بچے جو ہیں ان کی بھی دلچسپی بڑھتی ہے کہ ہم بھی مدنی مذاکرہ دیکھیں گے، اس میں کچھ اینیمیشن کارٹون ٹائپ چیز ہوگی جس کے ذریعے جو ہے ہم بھی سبق سیکھیں گے اور امیر علیہ سنت سے سوال کریں گے، اور امیر علیہ سنت اس کا سنت و برا اور حکمت برا جو ہے وہ جواب عطا فرمائیں گے۔
الحمدللہ آج جو مدنی مذاکرے میں سیکھا وہ بہت ہی اہم مدنی پھول تھا کہ اپنے ماتحت اور اپنے شگیر سے تحفہ لینے میں کیا کیا احتیاط آپ کے مد نظر ہونی چاہیے۔
مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے کے ساتھ انسان کی اخلاقیات بہتر ہوتی ہے، انسان کی کوالٹی آف لائف انہینس ہوتی ہے۔
جو ابھی تک فیضان مدینہ نہیں آئے، میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ فیضان مدینہ میں ضرور تشریف لائیں، یہاں پر واقعی فیضان مدینہ ہے، اور امیر علیہ سنت بہت زبردست طریقے سے ہماری تربیت فرماتے ہیں، ادھر کا نظام بہت منظم ہے، سیکیورٹی، ایوری تھنگ از سو گڈ، الحمد للہ۔ جب سے میں ادھر آیا ہوں آئی کین فیل اے چینج ان مائی سیلف۔
دیکھیے جب اپنے شہر سے ادھر آتے ہیں پنجاب سے تو یہی ذہن لے کے آتے ہیں کہ جو انسانہ جی بے عملی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ اب پیر صاحب کی زیادت کریں گے جا کے تو عمل کا جذبہ ملے گا۔ الحمدللہ زیادت بھی کی امیر اہل سنت کی، اور اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں با عمل بنائے، اور بہت سی نیتیں کی ہیں علاقہ دورہ نیکی کی دعوت، اور جس جس کام میں سستی ہو رہی تھی ہم اپنے علاقے میں جا کے وہ کام دوبارہ سے کریں گے۔
محرم کے 3 دن کے مدنی قافلوں میں انشاءاللہ سفر کی نیت ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ مدنی مذاکرے موجود عاشقان رسول، ابھی آپ نے سنے ملک بھر سے آئے ہوئے عاشقان رسول میں سے چند عاشقان رسول کے تاثرات۔ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی جانب۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ابھی جو تاثرات چلے اس میں ایک نام نے مجھے اپنی طرف تھوڑا متوجہ کیا، حافظ فائق الحسنین. اگر میں پڑھنے میں میری غلطی نہیں ہوئی ہے تو کسی اور نے پڑھا، سب اہل علم ہیں سمجھ گئے ہوں گے، پڑھا تھا نا. یہ اصل خوبصورت الفاظ کی وجہ سے لوگ رکھ لیتے ہیں نام. غلام حسنین میں عافیت ہے، مان بھی ہے ہمارا، اگر وہ ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لیں دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے، ہم فائق کہاں ہو سکتے ہیں. اس کے جو معنی میں سمجھ سکا ہوں، فائق معنی فوقیت رکھنے والا، برتری رکھنے والا، حسنین سے بھی بڑا، برتری رکھنے والا. اس فائق الحسنین کے معنی جو میری سمجھ میں آئی ہوئی ہے، اس لیے میں ذرا چونکا. اور کوئی ہے اس میں تعویل کیا؟
اصل میں ایک تو معنی یہ بن سکتا ہے کہ حسنین کی طرف سے جس کو فوقیت حاصل ہوئی ہو.
اچھا،
جیسے کئی معنی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح نسبت کیے جاتے ہیں، تو بعض اوقات جیسے صیغہ فاعل کا ہوتا ہے معنی، اس میں مفعول کا مراد ہوتا ہے، تو یوں بہت ساری چیزیں اس کے اندر حاصل ہو جاتی ہیں. لیکن بات وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ ایسے نام رکھنے سے گریز ہی کیا جائے، غلام حسنین رکھنے میں عافیت ہے.
سو معنی تو بنے گا یہ کہ یہ
معنی کئی معنی کا اعتبار ہوگا اس میں.
اول پہلے تو یہی ذہن میں آیا کہ یہ فائق الحسنین کے معنی جو میں نے عرض کیے وہ شروع میں، یعنی جو بھی ہوگا نا وہ پہلے دیکھے گا نا تو اس کو یہ لگے گا کہ یہ کیا، چونکے گا. تو وہ یونیک نام رکھنے کا ہے رجحان ہے. خیر، بدلنا چاہیں تو غلام حسنین کر دیں تو کسی اور کو بھی غلط فہمی نہیں ہوگی، تشویش نہیں ہوگی. اچھا، دوسرا یہ کہ سمجھانے والوں کو دوبارہ سمجھانا پڑ رہا ہے. کل درخواست کی تھی کہ میں آؤں تو کھڑے نہیں ہو رہے. یہ وہ طبقہ جو بہت سو کو سمجھاتا رہتا ہے، میں دوبارہ سمجھا دوں چلو کوئی بات نہیں. کھڑے ہونے کے میں نے آپ کو عرض بھی کیا تھا کہ پھر آگے بھی بعض وقت بڑھتے ہیں، جگہ بھی تنگ ہوتی ہے. دوسرا پھر یہ کہ اب دوبارہ بیٹھیں گے تو کچھ بیٹھے بھی ہوتے ہیں، سب نہیں کھڑے ہوتے، ان کو تکلیف ہو سکتی ہے. پھر یہ آگے پیچھے ہو گئے تو تیری جگہ میری جگہ، یہ ناراضی وغیرہ 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 وغیرہ. تو یہ کہ جب زیادہ رش ہو تو کھڑے ہونے میں، نہ کھڑے ہونے میں مجھے تو عافیت لگتی ہے، کم از کم میرے لیے تو. کہ میرا ذہن یہ ہے کہ میرے لیے نہ بھی کھڑے ہوں تو میں ویسے اس قابل نہیں ہوں میرے لیے کوئی کھڑا ہو. اور حدیث پاک میں تو بہرحال وعید بھی ہے، لیکن وہ نیت پر یہ کہ جو یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوا کریں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تقریباً یہی مضمون ہے حدیث پاک کا. تو یہ خطرناک ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے کہ میرے لیے کھڑے ہوں لوگ تعظیم کے لیے میری، اللہ اس سے بچائے. اللہ کرے گا اب تیسری بار سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. بس آئندہ جب بھی کبھی ایسا موقع ہو نا، زیادہ پبلک، اب کوئی واز فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، ایک کر رہے ہیں، اب دوسرے آئے ان سے بڑے کوئی، اب وہ سب کھڑے ہو گئے نعرہ تکبیر، اب یہ جو بیان فرما رہے ہیں ان پر کیا گزرے گی؟ ان پر کبھی کسی نے سوچا یہ کتنا ڈسٹرب ہوں گے، پریشان ہو جائیں گے؟ پھر انہوں نے جو فرمایا، اب وہاں کا نہ کہاں سمجھ میں آئے گا. حلال حرام کی بات ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات کفر و اسلام کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو غلط فہمی کا بھی اندیشہ. تو یہ ہر عرف جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% درست ہو. عرف ہے, لوگ اس طرح کر رہے ہیں, لیکن داڑھی منڈانے پر بھی عرف ہے, چوٹی رکھنے پر بھی عرف ہے, نماز نہ پڑھنے پہ بھی تو اب کہیں تو عرف ہے. 98% شاید مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے, تو یہ عرف سوری مان لیا جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے 100% بھی نہیں پڑھیں گے تب بھی نماز فرض ہی رہے گی, تو کوئی کمی بھی نہیں آئے گی, اس میں گنجائش ہی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ ہمارے جامعات المدینہ جو دعوت اسلامی کا اہم ہی نہیں اہم ترین شعبہ اور ہمارے سر کا تاج ہے, جامعات المدینہ کا شعبہ, جامعات المدینہ کے شعبے سے بھی وابستہ ہمارے اساتذہ کرام آج الحمدللہ 3 دن کے لیے کل سے ان کا اجتماع جاری ہے, آج اس کی دوسری شب اللہ کی رحمت سے بڑا دور دور سے سفر کر کے یہ صاحبان تشریف لائے ہیں, اللہ ان سب کا آنا آپ سب کا آنا قبول فرمائے, جانا جانا بھی قبول فرمائے, جانا بھی ہوگا نا, جامعات المدینہ سنبھالنے بھی ہے نا, پڑھانا بھی ہے, علم دین کو مزید آگے پھیلانا بھی ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, آپ کے درجے بلند فرمائے اور علم و عمل میں مدینہ کے 12 چاند لگائے. خوب اخلاص کے ساتھ اسلام کی خدمت جاری رکھیں. فرمان غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, تم پر مسجدوں کی حاضری, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پاک پڑھنا لازمی ہے. حوالہ الفتح الربانی صفحہ 20. صلو علی الحبیب. امیر المؤمنین فی الحدیث بخاری شریف کے مصنف حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ, احمد ابو الحفظ الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے. حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں کتاب الصلاح سیکھنے لگے. احمد ابو الحفظ الکبیر رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی طبیعت میں فقہ میں عدم دلچسپی یعنی کم دلچسپی یا دلچسپی نہ ہو نہ پایا اور علم حدیث کی طرف رغبت دیکھی تو ان سے فرمایا آپ جائیے اور علم حدیث حاصل کیجئے, کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کی طبیعت علم حدیث کی طرف زیادہ مائل ہے. پھر جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ محترم کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا, دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تمام ائمہ حدیث سے سبقت لے گئے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے پیارے اساتذہ کرام آپ نے دیکھا حضرت امام احمد ابو الحفظ الکبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تجربے اور دور اندیشی سے کیسے اندازہ لگا لیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث میں امت کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. جو اساتذہ کرام ہیں ان کو بھی اپنے طلباء کرام کی نفسیات کی پہچان ہونی بھی چاہیے. جب کسی طالب علم پر خاص توجہ دیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے کہ کسی ایک علم میں بظاہر دلچسپی نہ رکھنے والا طالب علم کسی دوسرے علم میں شاید فرسٹ آ جائے. یہ موقع کی مناسبت سے ہوگا. درس نظامی میں تو خیر ترمیم نہیں ہو سکے گی, وہ تو جس سے ہے وہ تو کرنا ہی ہے, اس کے بعد بھی تو منزلیں ہیں نا. اللہ پاک ہمیں امام احمد ابو الحفظ الکبیر رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری اور دیگر ائمہ حدیث رحمہم اللہ المبین کے فیضان سے مالا مال فرمائے. اللہم آمین جائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ملک العلماء خلیفہ اعلی حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 1322 ہجری میں میں نے سب سے پہلے جو فتویٰ لکھا وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اصلاح کے لیے پیش کیا. اس نے اتفاق سے فتویٰ بالکل صحیح نکلا. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس فتوے کو لیے ہوئے خود تشریف لائے اور 1 روپیہ دستے مبارک سے فقیر کو یعنی مجھے عنایت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا, مولانا سب سے پہلا فتویٰ جب میں نے لکھا تھا اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ جب میں نے لکھا تھا پہلا فتویٰ تو میرے والد ماجد نے مجھے شیرینی کے لیے ایک روپیہ عنایت فرمایا تھا. آج آپ نے جو فتویٰ لکھا یہ پہلا فتویٰ ہے, ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. اس لیے اسی اتباع نے اپنے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے انداز کو فالو کرتے ہوئے میں ایک روپیہ آپ کو شیرینی کھانے کے لیے دیتا ہوں, شیرینی مٹھائی. حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوشی کی وجہ سے میری زبان بند ہو گئی اور میں کچھ بول نہ سکا, اس لیے کہ فتویٰ پیش کرتے وقت میں خیال کر رہا تھا کہ خدا جانے جواب صحیح بھی لکھا ہے یا نہیں, مگر خدا کے فضل سے وہ صحیح اور بالکل صحیح نکلا. اور پھر اس پر انعام, اور وہ بھی ان الفاظ کریمہ سے کہ میرے والد صاحب نے بھی مجھے پہلے صحیح فتوے پر انعام دیا تھا, اس لیے میں بھی اول صحیح فتوے پر انعام دیتا ہوں. حق یہ ہے کہ ایک خادم کی وہ عزت افزائی ہے جس کی حد نہیں, اور اس کے بعد اس کو یعنی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کو ہمیشہ برقرار رکھا. یعنی پھر یہ کہ اپنی ذہانت میں, اپنی فتویٰ نویسی میں اور اپنی کوششوں میں کمی نہیں کی. اس کو نہ کسی کو تمغہ ملتا تو تمغے کو باقی بھی رکھنا ہے, کہ مفتی بنتا ہے تو اب وہ مفتی کو باقی بھی اپنے مسند کو باقی بھی تو رکھنا ہے نا, کیونکہ مفتی کی تعریف یہ ہے کہ وہ طبیب حاضر کی مثال دی اعلیٰ حضرت نے, ماہر طبیب کی, کہ جو اپنے استاد یعنی کسی طبیب کے ماتحت, ماہر طبیب کے ماتحت طبابت کرے, اس کے ماتحت رہ کر وہ علاج معالجے کی ترکیب کرے پوچھ پوچھ کر ان سے, اور جب اس کا استاد یعنی یہ برسوں کا لکھا برسوں, جب برسوں تک یہ کرے اور اس کے بعد جب اس کا استاد اس کو اجازت دے دے علاج کرنے کی, اب یہ خود بھی طبیب حاذق بنا شاگرد. یہی حال مفتی کا ہے کہ مفتی بے قاعدہ علم سے نہیں بنتا, باقاعدہ علم. تو طبیب حاذق کی طرح برسوں اپنے استاد کے ماتحتی میں فتوے لکھنے ہوں گے. جب استاد مفتی جو ہیں وہ اجازت دیں ان کو فتویٰ لکھنے کی تو اب یہ فتویٰ لکھ سکیں گے, اور جب تک ان کا ثواب ان کی خطا پر غالب رہے گا, یعنی درستی بھول پر غالب رہے گی, درست فتوے زیادہ ہوں گے غلط کم ہوں گے جب تک یہ مفتی رہیں گے. جب ان کی خطا ثواب پر غالب آ گئی, درستی پر بھول غالب آ گئی, غلط فتوے بڑھ گئے, اب یہ مفتی نہ رہے, یہ ان کا منصب جاتا رہا. یہ آپ کو کام آئے گی یہ تعریف, جس کو دیکھو وہ اپنے آپ کو مفتی آج کل تو کہہ رہا ہے اور نام کیا گیا مفتی بھی لکھ رہا ہے. ایک بار کسی کو میں نے کہا تھا آپ مت کہنا, کسی کو سوچ سمجھ کے کہنا, وہ جواب بات دیتے تھے کسی چینل پر, تو میں نے رہا نہیں گیا مجھ سے, میں نے ان سے کہا کہ اگر میں آپ کو مفتی کی تعریف پوچھ لوں تو خاموش ہو گئے. برسوں پرانی بات ہے, مگر آپ کسی مفتی کو بولنا نہیں ہے, جھگڑا ہو جائے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
وہ اپنا قد ہوتا ہے نا, ماتحت کو کوئی بول دے جیسے چھوٹے کو یا اپنے مرید کو یا شاگرد کو استاد بول دے تو وہ چل جاتا ہے, بیٹے کو باپ بول دے تو چل جاتا ہے. اچھا تو جو واقعہ میں نے ابھی وہ اعلیٰ حضرت کا بتایا ایک روپیہ انعام دینے والا, یہ اس وقت کا روپیہ آج کا لاکھ روپیہ ہے بھائی. پھر اعلیٰ حضرت کے ہاتھ سے روپیہ, اگر میں کہوں کہ وہ روپیہ میرے پاس ہے تو پھر سارے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم کو زیارت کراؤ, ایسی ہستی کا تحفہ تو انمول, لاکھ بھی کیا چیز ہے, انمول روپیہ. ہاں وہ چاندی کا سکہ ہوگا, اور خیر اس وقت تو فرق تھا نا آج کی اس کی رقم میں, مالیت میں. تو یہ کہ کبھی کوئی طالب علم بھی اچھا کام کر لے, کوئی اچھا سبق سنا دے, کوئی ہوشیاری کی بات کرے, تو اس کو استاد تحفہ دے گا تو اس کے لیے وہ یادگار ہوگا اور اس کی حوصلہ افزائی اور اس کے آگے بڑھنے کا سبب بن سکتا ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے, ایسا کرنا چاہیے اور کرتے بھی ہوں, ہو سکتا ہے بس کرتے ہوں گے. حجت الاسلام حضرت امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس نے علم حاصل کیا, اس پر عمل کیا اور دوسروں تک پہنچایا تو وہ شخص آسمانوں میں عظیم شمار کیا جاتا ہے. بے شک وہ آفتاب کی مانند ہے جو خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشنی پہنچاتا ہے, اور کستوری کی طرح ہے جو خود معطر ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی معطر کرتی ہے, اور وہ شخص جو علم سیکھتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا وہ چراغ کی بتی کی مثل ہے جو خود جل کر اوروں کو روشنی مہیا کرتی ہے. جب انسان علم سکھانے میں مشغول ہوتا ہے تو بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے, اس لیے اسے چاہیے کہ اس کے آداب اور ذمہ داریوں کا لحاظ رکھے. اب کچھ آداب عرض کروں گا جو زیادہ تر احیاء العلوم سے لیے گئے ہیں. احمد رضا کے سات حروف کی نسبت سے دینی استاد کے لیے سات آداب. نمبر ایک, استاد شاگردوں پر شفقت کرے اور انہیں اپنے بیٹوں جیسا سمجھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے والد اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے. حوالہ ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 313. استاد کا مقصود یہ ہو کہ وہ شاگردوں کو آخرت کے عذاب سے بچائے گا. یہ مقصد والدین کے اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے بچانے سے زیادہ اہم ہے. اسی وجہ سے استاذ کا حق ماں باپ کے حق سے زیادہ ہے, کیونکہ والد اس کے جسمانی وجود اور فانی زندگی کا ذریعہ ہوتا ہے جبکہ استاذ باقی رہنے والی زندگی کا سبب ہوتا ہے. اس سے وہ استاذ مراد ہے جو علوم آخرت سکھاتا ہے, یا وہ مراد ہے جو علوم دنیا آخرت کی نیت سے سکھاتا ہے. نمبر دو, استاذ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور علم پر اجرت طلب نہ کرے, نہ اس سے کسی بدلے یا تعریف و شکریہ کا ارادہ کرے, بلکہ خالصتاً اللہ پاک کی رضا و خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے علم سکھائے. شاگردوں پر اپنا کوئی احسان نہ سمجھے, اگرچہ ان پر اس کا احسان ضرور ہے, بلکہ استاذ یعنی طلبہ کرام کی فضیلت و احسان تصور کرے کہ انہوں نے اپنے دلوں کو تیار کیا تاکہ ان میں علوم کے بیج بو کر انہیں اللہ پاک کے قریب کیا جائے. جیسے کوئی شخص تمہیں اپنی زمین ادھار دے تاکہ تم اس میں اپنے لیے کھیتی باڑی کرو تو تمہارا نفع مالک زمین سے زیادہ ہوگا. تو شاگرد پر کیسے احسان قرار دیا جا سکتا ہے جبکہ اللہ پاک کے ہاں تمہارا ثواب اس سے زیادہ ہے. اگر طالب علم نہ ہوتا تو تم اس ثواب کو نہ پا سکتے, لہذا صرف خدا سے اپنا اجر طلب کرو. یہ بہت بہترین نقطہ ہے کہ طالب علم ہے تو آپ نے پڑھانے کی سعادت حاصل کی, کوئی دیوار کو پڑھاؤ گے کیا, ستون کو پڑھاؤ گے؟ یہ طالب علم ہمارا ذریعہ ہے. اسی طرح جیسے زکوٰۃ دینے والا بولے کہ میں نے احسان کیا, نہیں نہیں, جس نے زکوٰۃ کا اہل تھا اور قبول کیا وہ تمہارا محسن ہے. یہ نہ ہوتا تو کس کو دیتے, دریا میں ڈالتے گیا. تو یوں مطلب آدمی غور کرے اور اپنے آپ کو عاجزی کی طرف لے آئے. ہاں, جس کو دیا گیا جیسے شاگرد ہے, اب یہ نہیں سینہ تانے کہ میں تمہارا محسن ہوں. شاگرد اپنے استاد کو ہی محسن سمجھے, لیکن استاد کے لیے یہ سمجھنے کا نقطہ ہے. دے حسن اخلاق کی دولت, کر دے عطا اخلاص کی نعمت, مجھ کو خزانہ دے تقویٰ کا, یا اللہ میری چھولی بھر دے. صلو علی الغبیب صلی اللہ علیہ وسلم. استاد طالب علم کو نصیحت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے, کیونکہ کسی مقام و مرتبے پر پہنچنے یعنی علم دین کی تکمیل سے پہلے اسے حاصل کرنے کی خواہش سے منع کرے. مامون رشید کا قول ہے جو کوئی اوائل عمر ہی میں سرداری چاہے گا وہ زیادہ علم سے محروم ہو جائے گا. استاذ طالب علم کو تنبیہ کرے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد اللہ پاک کا قرب ہے, حکومت فخر اور جھگڑے کرنا نہیں, اور جس قدر ممکن ہو پہلے ہی اس کے دل میں اس چیز کی خرابی کا تصور پختہ کر دے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے علماء کے سامنے فخر کرنے, جاہلوں سے جھگڑے کرنے, یا لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے علم حاصل کیا, اللہ پاک اسے جہنم میں داخل کرے گا. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا ارشاد ہے, تفقہوا قبل ان تصودوا, یعنی علم حاصل کرو قبل اس کے کہ تمہیں سردار بنایا جائے. حوالہ بخاری شریف جلد پہلی پیج نمبر 25. کیونکہ عموماً منصب حاصل ہونے کے بعد دو چیزیں بڑی رکاوٹ بنتی ہیں, لوگوں کے ساتھ معاملات میں مشغولیت, نمبر دو شرم و جھجک. حوالہ الکوثر الجاری جلد پہلی صفحہ 169. تو جب یہ سرداری مل جائے گی تو اس کو لوگوں میں مشغولیت کی بڑھ جائے گی, معاملات اتنے پیش آئیں گے, پھر علم حاصل کرنے میں رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی. اور اسی طرح شرم و جھجک, سردار ہوگا بادشاہ ہوگا تو کسی کے آگے زانو تلمذ طے کرے گا کیسے, سیکھے گا پڑھے گا کیسے, اس سے جھجک آتی رہے گی, حیا آتی رہے گی. اسی طرح یہ ارشاد جو ہے نا اور بھی روشنی دے رہا ہے کہ کوئی بھی طالب علم ایسی کوئی بھی مصروفیت نہ رکھے جو اس کے علم دین حاصل کرنے میں رکاوٹ بنے. اب مثلاً بعض اگر ضروری ہے تو کرنا ہوگا, ورنہ طلبہ عہد طالب علمی میں شادی کر لیتے ہیں. اگر ضروری ہے, کب ضروری ہوتی ہے اس کی اپنی تفصیل ہے تو ٹھیک, ورنہ یہ کہ یہ علم دین حاصل کرنے میں اس کے لیے رکاوٹ تو کھڑی ہونی ہے, اس سے مصروفیات بڑھ جائے گی اس کی. اسی طرح اگر اس کے لیے لازمی نہیں ہے تو اس وقت تو کام دھندے کی طرف متوجہ نہ ہو, اگر اس کے لیے ممکن ہو تو, کہ وہ مشغولیت, نوکری کی مشغولیت, تجارت کی مشغولیت علم دین حاصل کرنے میں رکاوٹ بنے گی. یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں, بعض بڑے ذہین ہوتے ہیں اور لاکھ کاروبار کریں, دکانداری کریں, نوکری کریں, بچے سنبھالیں, اور ذہین ایسے کہ سب کو پیچھے رکھ دیں. وہ سارے مستثنیات تو ہوتے ہیں لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایسی علم دین جب طلب کر رہا طالب علم تو اپنی تمام تر توجہ 100% اسی طرف رکھے گا تو یہ بڑھے گا, اور ایسا بڑھے گا کہ ساری دنیا اس کی طرف بڑھے گی. کاسا لے کر کے اس میں کوئی ڈال دو. ہم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. استاذ کی یہ ذمہ داری فن تعلیم کی باریکیوں میں سے, اور وہ یہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو اشاروں کنایوں میں شاگرد کو برے اخلاق سے منع کرے, جھڑک کر ملامت کرتے ہوئے نہ روکے, کیونکہ واضح لفظوں میں کسی کو ملامت کرنے سے ہیبت ختم اور مخالفت کی جرأت پیدا ہوتی ہے, اور وہ یعنی طالب علم منع کی بھی بات پر اصرار کرنے کا حریص بن جاتا ہے. حوالہ احیاء العلوم جلد اول پیج نمبر 195. اردو عربی محاورہ ہے, الانسان حریص فی ما منع, یعنی انسان اس بات کا حریص ہوتا ہے جس سے اسے روکا جائے. یہ بھی ہے واقعی باریک نقطہ. اب سب کے سامنے اس ذہین طالب علم نے بھول کر لی ہے اور اس کو بے وقوف وغیرہ وغیرہ آگے کچھ بولتا نہیں, ایسا تھا بولتے ہوں گے بیچارے کو, اب وہ آپ کی ہبت اس کے دل سے چلی جائے گی, دل میں نفرت کا بیج داخل ہو جائے گا. جی 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 استاد, جی سر, جی حضرت, یہ یوں کرے گا لیکن دل خار کھاتا رہے گا, دوسروں کے سامنے گلٹی فیل کرے گا, وہ شرم آئے گی. تو یہ اب قابل استاد بن کے کس کو سب کے سامنے سمجھانا ہے، کس کو اکیلے میں سمجھانا ہے، یہ لیکن یہ کہ جنرلی سب کے سامنے ایک سمجھدار آدمی کو سمجھانا جو ہے نا یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کی ممانعت بھی ہے، صحابہ اکرام کے اقوال بھی اس میں کہ جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اس کو بدنما کیا، اور جس نے اکیلے میں نصیحت کی یا اصلاح کی تو اس کو زینت بخشی۔ تو اس لیے وہ مشکل ہوتا ہے اکیلے میں اس کو لے جا کر سمجھانا، میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ کہ اس مشکل کا حل بھی استاد کو کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ پڑھ جائے، ورنہ یہ سب کے سامنے جھاڑیں گے نا تو اس کا نتیجہ یہ جو بھی ہوگا، یا تو یہ چھوڑ کے چلا جائے گا، پڑھنا چھوڑ دے گا، کہیں اور چلا جائے گا، یا آپ کا مخالف ہو جائے گا، یا انتقام کی آگ اس کے اندر بھڑکتی رہے گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی سا نقصان پہنچا بیٹھے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب کے سامنے کسی کو جھاڑنا، بے وقوف وغیرہ جو الفاظ جو بولے جاتے ہیں وہ صحیح دہرانا نہیں ہے مناسب، یہ بولتے ہیں طرح طرح کے الفاظ، تو وہ ابھی سن رہا ہے مروت میں، اندر اندر اس کو مطلب آپ بہت نقصان، بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، اپنا بھی اور اس بیچارے غریب کا بھی۔ اس لیے اس کی لاج رکھنی ہے، اس کا مان رکھنا ہے، وہ ہے نا انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو، یادی سے پاک ہے۔ تو اب یہ کہ کوئی اچھا پڑھا لکھا یا بڑے گھرانے کا لڑکا ہے، مالدار کا لڑکا ہے، اس کو آپ نے اس طرح ذلیل کر دیا، یہ اس کو مال کا بھی تھوڑا حساب کتاب ہوتا ہے ذہن میں، مجھے تو پھر یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو احتیاط سے سب کے ساتھ انصاف بھی کرنا، یہ نہیں کہ مالدار کو بالکل بغل میں بٹھا لینا ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ غریب کو گھاس بھی نہیں ڈالنا، نہ یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے، مسئلہ ہو جائے گا۔ نہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے، ایک استاد کا کچھ اس طرح واقعہ ہوا تھا کہ ایک بار مجھے بتایا تھا انہوں نے کہ کچھ سید زادے تھے اور وہ پڑھنے میں توجہ نہیں فرماتے تھے، تو میں نے پھر وہ آئیڈیا آئی مجھے، میں نے شہزادوں جب آتے تعظیم احترام پڑھ گئے، یہ حکمت عملی، ان کو مان دیا عزت دی پڑھ گئے، تو کسی کوئی عزت سے پڑھے گا کوئی، خیر ڈنڈا تو رکھنا بھی نہیں اپنے کو، نہ ڈنڈا رکھنے کی اجازت ہے نہ ہاتھ سے مارنے کی اجازت ہے، یہ تو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے، تو احتیاط کرنی ہے۔ اور بہرحال عزت دیں گے نا جس کو بھی تو اس کو اچھی ہی لگتی ہے، اب جس کی بھی ہم تعریف کریں گے مان دیں گے اچھا لگے، ایک بلی ہے شش شش تو یہ بھاگ جائیے، اور یوں کر کے اس کو ہاتھ پھرائیں گے تو یہ کمان کی طرح ٹیڑھی ہو کر آپ کے پاؤں سے رگڑ کھا کر آپ کا شکریہ ادا کرے گی، بول نہیں سکتی، لیکن اس کو یہ مان ملا نا تو سب کو مان دینا چاہیے۔ جو زیادہ کمزور ذہن ہے، کند ذہن ہے، ان کو زیادہ مان دیں آپ تو یہ پڑھ لے گا، اگر آپ ذہین کی ہی واہ واہ کرتے رہیں گے اس غریب کا کیا بنے گا، یہ تو پھر اور پیچھے ہٹ جائے گا اور گھر چلا جائے گا، آپ کو کیا پرواہ، پرواہ ہے نا، پرواہ ہونی چاہیے۔ میری تو یہ مطلب یعنی کہ پرانی مطلب خواہش ہے، بولا بھی ہے میں نے اس پر کہ جو پہلے درجے میں آیا، پہلے فرسٹ کلاس میں جو آتے ہیں نا جوش میں ڈھیر ہو جاتے ہیں، آہستہ 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 وہ مائنس ہوتے چلے جاتے ہیں، دور حدیث تک تو ان میں سے کم ہی پہنچتے ہیں، ہمارے ہاں تو پھر بھی زیادہ پہنچتے ہیں، عام مدارس میں اس سے بھی کم پہنچتے ہیں، دور حدیث میں مائنس ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں آپ کا یہ ذہن ہونا چاہیے، اس میں اولا پڑھانے والے بھی ہوں گے اور دور حدیث پڑھانے والے بھی سب مکس ہیں یہاں، تو یہ سب کو دیکھنا ہے، اولا والے کو بہت زیادہ محنت کرنی ہے کہ جو آیا ہے ابھی آ گیا سو آ گیا اور آ گیا اور پا گیا، یہ ہونا چاہیے، بھاگ گیا ہی نہیں ہونا چاہیے، اس کو جانے نہیں دینا، اگر یہ لوز ہوتا ہے پیچھے ہٹتا ہے تو واپس رابطہ کرنا ہے، تو تلاش کرنا ہے، اس کو لے آنا ہے کسی طرح، یہ پڑھ جائے پڑھ جائے پڑھ جائے، آپ کی یہی دھن ہو کہ یہ پڑھ جائے، یعنی آپ کو صرف اجارے اور تنخواہ کے لیے نہیں پڑھانا، اللہ کے لیے پڑھانا ہے۔ اچھا وہ ہم میرے وضاحت کرنی تھی میں بھول گیا، وہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اجرت نہ لے، تو اصل مذہب میں تو یہی ہے پہلے اجرت جائز نہیں تھی، اب حالات جب دیکھے امام کی اجرت بھی جائز نہیں تھی، وعظ کی اجرت بھی جائز نہیں تھی، اذان کی بھی جائز نہیں تھی، یہ بعض اجرتیں جائز نہیں تھی، تو لوگوں کا ایک جذبہ تھا، ذوق و شوق تھا اچھا کہ وہ پڑھاتے تھے، نمازیں بھی پڑھاتے تھے، اور عوام کا بھی جذبہ تھا، ان کی خدمت کر دیتے تھے بن مانگے، تو یوں ترکیب بن جاتی تھی۔ اب عوام جو تھی وہ خدمت سے پیچھے ہٹنے لگی، تو اب علماء کرام قصبے معاش کی طرف متوجہ ہوئے، اب مسند ارشاد یہ سنی ہو جاتی، اس پر متاخرین نے، علماء متاخرین نے اس کی اجازت دی اور فتویٰ جواز کا عطا فرمایا، لیکن اس تاکید کے ساتھ کہ بقدر ضرورت لے، بقدر حاجت لے، جمع مال کے لیے نہیں، ضرورت پوری ہونے کے لیے۔ اب تو خیر بہت کچھ ہو چکا، اللہ پاک مجھے اخلاص عطا کر دے۔ تو یوں یہ اجرت جو لے رہے ہیں یہ جواز ہے اس کا، وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، امام بھی لے رہے ہیں، مؤذن بھی لے رہے ہیں، کہ ظاہر ہے کہ اب یہ نہیں لیں گے تو لوگ تو خدمت کریں گے نہیں، تو یہ کیا کھائیں گے، تو پھر مسجدیں خالی ہو جائیں گی، نماز کون پڑھائے گا، یہ بھی تو مانگتا ہے، پیٹ بھی، تو بچے بھی تو کھانا مانگتے ہیں، یہ ضروری بھی ہے۔ استاذ طالب علم کو وہی باتیں بتائیں جنہیں وہ سمجھ سکیں، جو بات اس کی سمجھ اور عقل سے بالا تر ہو وہ نہ بتائے۔ اس سلسلے میں معدی میں کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہم گروہ انبیاء کو حکم ہے کہ لوگوں کو ان کے مراتب پر رکھیں اور ان سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں۔ بعض اساتذہ دیکھے ہیں، میں نے میرے تجربہ ہوا ہے ایسے کہ وہ ایسی سی باتیں میں نے جب ان کی سنی تو ایک بار میں نے کہا کہ یہ طلبا کے سامنے تو نہیں کرتے آپ؟ ہاں کرتا ہوں، یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں۔ میرے کو تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا بولوں، گھر اب وہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ سر کہ طالب علم کی عقل کتنی، پھر عوام الناس کی عقل کتنی۔ اب ہم یہ کہ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بھی منع فرمایا، فتح رضویہ میں جیسے کوئی نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں، ان کے سامنے یہ تصوف کی گہری باتیں کر کے ان کو دھکا مار کے ان کو پیچھے واپس ادھر ہی پہنچانا ہے، اعلیٰ حضرت نے تو اللہ نہ کرے تو واپس چلے جائیں گے۔ ہر ایک کو تو ان کی عقل کے مطابق کرنا ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، ہے نا، ان کی کلام ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ تو یہ وائس کو بھی چاہیے، مقرر کو بھی چاہیے، خطیب کو بھی چاہیے، استاد کو بھی چاہیے، پیر صاحب کو بھی چاہیے، سب لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کریں۔ اور جو تبلیغ نیکی کی دعوت، اس کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ لوگوں کی نفسیات کی پرکھ اس کو ہو، لوگوں کی نفسیات جانتا ہو، جس کو یہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے اس کی نفسیات اس کو پتا ہو۔ اب اس کے سامنے اب وہ دقیق اور ثقیل مضامین لے کر بیٹھ جائے گا تو پلے خاک پڑے گا۔ اس لیے وہ میری تو کوشش ہوتی ہے، یہ ثقیل دقیق تو ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا، ویسے یعنی کہ کوشش کرتا ہوں کہ آسان لفظوں میں ان سے بات کی جائے۔ نہیں سمجھتے لوگ بالکل، یہ فتوے بھی نہیں سمجھتے، بھلے مفتی صاحبان ناراض ہوں، فتوے نہیں سمجھتے، ہمیں پوچھ کے دیکھا یار، نہیں پلے پڑتے۔ اب ہماری اصطلاحات جو ہے فقہ کی، اس کو تو ہم بدلنے سے رہے، مضمون آسان نہیں ہوتا نا تو یہ نہیں سمجھتے، پھر یہ اپنا اجتہاد کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا پھر اپنے جیسے دوست کو پوچھیں گے یار یہ مفتی صاحب نے کیا لکھا ہے، تو یہ یوں اب یہ الٹی سمت دوڑے گے کیا، گریں گے بیچارے۔ تو خیر یہ مشکل بہت ہوتا ہے کہ اس کو آسان کرے آدمی، ہے مشکل سمجھے، لیکن یہ کہ اگر عوام کو سمجھانا مقصود ہے تو ان کی لینگویج میں جب تک نہیں سمجھائیں گے، اپنی علمیت کا جوہر تو دیکھ لیں گے، ہماری مطلب نہیں وہ، لیکن یہ صحیح بولتا ہوں نہیں سمجھتے، یہ میں تجربہ کار ہوں، میں بوڑھا ہو گیا، میں عوام کے مختلف طبقات میں گھوم گھوم کر نہیں سمجھتے، باہر والے اس سے بھی کم سمجھتے ہیں، ان کو پلے نہیں پڑتا، اردو نہیں پلے پڑتی ہماری، اردو جو سادہ اردو بھی اتنی نہیں پلے پڑتی، اب تو انگلش آ گئی اور مختلف زبانیں، تو کم از کم ہمارے ملک میں جس کی قومی زبان اردو ہے پوزیشن یہ کہ نہیں سمجھتے۔ کسی کا یہ واقعہ میں بتاتا ہوں، کسی اسلامی بھائی نے برے خاتمے کے اسباب میرا رسالہ کسی بینک کے مینیجر یا کسی کو دیا، مطلب پڑھے لکھے آدمی کو، بینک سے اس کا تعلق تھا، تو اس نے بولا کہ یہ کیا لکھا ہے برے خاتمے کے اسباب، ٹھیک ہے نا، یار تم مولاناؤں کا یہ بڑا مسئلہ ہے، کیا مطلب ہے اس کا، یار ہم کو تھوڑی سمجھ پڑتی ہے، اب برے خاتمے میں اس کو نہیں سمجھ پڑی برے خاتمے کے اسباب، تو میں اب برے خاتمہ کہنا کم کر دیا، بری موت کہتا ہوں، مطلب تو اس کا بری موت ہے، تو بری موت میں سمجھ جائیں گے۔ یہ آپ کو اب نے مدنی انعامات پہلے نام تھا، اب اس کا نیک اعمال رکھ دیا کہ سمجھ پڑ گئی، اسی طرح اور کئی اصطلاحیں ہم نے تبدیل کر دی، اب یہ رابعہ ثانیہ آپ لوگ جو بولتے ہیں اس کے چٹکلے مجھے، میں سناتا ہوں کبھی کبھی، یہ سچے چٹکلے جو مجھے بتائے گئے کہ وہ کوئی دو تین نوجوان باتیں کر رہے تھے طلبہ، اس میں کوئی ان کے ماڈرن دوست بھی تھے، یہ رابعہ ثانیہ چوتھا درجہ دوسرا درجہ یہ باتیں کر رہے تھے، تو یہ صحیح ہے مطلب عربی میں رابعہ چوتھے درجے کو، ثانیہ دوسرے درجے کو، تو وہ جو ماڈرن دوست تھا ان کا، ایک ان طالب علم میں کوئی مطلب اس کی توجہ ہو گئی کہ یار ہم جو گفتگو کرے اس کو پلے پڑتی کہ نہیں، تو اس نے مطلب یہ بولا کہ یار رابعہ کا مطلب چوتھا درجہ ہے، ثانیہ کا دوسرا درجہ، آپ کو تشویش نہ ہو کہ میں وضاحت کر دوں، تو اس نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا کہ مولانا کو ہو کیا گیا ہے، اب یہ رابعہ ثانیہ ہمارے نام رکھے جاتے ہیں، تو اس طرح اور بھی چٹکلے ہیں اس طرح کے، تو اب پھر سمجھا بجھا کر میں نے ترکیب بنائی کہ یار یہ انگلش میں سمجھتے ہیں فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس، درجہ میں نہیں سمجھتے کلاس میں سمجھتے ہیں، اور ثانیہ رابعہ سادسہ اور یہ نئی واقعی عوام نہیں سمجھتے، تو درجوں کے نام جو ہے نا یہ ہم نے انگلش کرا دیے، اب ماشاءاللہ یہ نافذ تو آفیشلی ہے، طلبہ کی عادت اس لیے ہے کہ یہ ثانیہ رابعہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اساتذہ کی عادت نہیں بدلی ابھی، ان کی بدل جائے گی، طلبہ کی بدل جائے گی، اب اللہ کرے آپ کی بدل جائے۔
آپ فرما رہے ہیں کہ عوام کو آسان 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 کر کے عوام کو بیان کریں، اور آپ فرماتے ہیں میں بھی آسان کر رہا ہوں، اور ایک بینک مینیجر کی آپ نے مثال دی کہ اس کو بھی دیکھو یہ، مگر اساتذہ کو ہو سکتا ہے کہ یہ سوچ رہے ہو کہ بھائی ہم عوام کو نہیں پڑھا رہے، ہمارے سامنے طلبہ کرام ہیں، یہ تو درس نظامی کر رہی عوام تھوڑی ہیں، یہ تو مستقبل کے علماء ہیں، تو ان کو مطلب کہ ان کو آپ عوام کہہ رہے ہیں تو ہم ان کو کیسے آسان کریں، ان کو اگر آسان کریں گے تو کل یہ اور آسان کریں گے، آج اب ان کو تھوڑا پڑھائیں گے تو پھر یہ تھوڑا ممبر محراب پر بیٹھیں گے تو اندازہ ہوگا نا کہ یہ کوئی پڑھا لکھا ہو، کچھ درس نظامی کیا ہوا، کوئی مولانا بیٹھا ہوا ہے، تو آپ عوام کی بات کر رہے ہو، یہ کہہ رہے ہم عوام کو نہیں پڑھا رہے، ہم تو طلبہ کو پڑھا رہے ہو، طلبہ تو کب عوام ہو گئے، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟
وہ مطلب یہ مجبور ہیں، تو سارے ہی مجبور ہیں کہ آسان کرنا جو ہے نا یہ آسان نہیں ہے، اب جیسے ہم اساتذہ کہہ رہے ہیں یہ تھوڑی عوام سمجھتے ہوں گے، یہ ٹیچر میں سمجھتے ہیں، ٹیچرس اساتذہ میں عام طور پہ نہیں سمجھتے، خود آپ کے طلبہ اساتذہ بولتے ہیں، اساتذہ اساتذہ بولتے ہیں، حالانکہ آپ سمجھتے ہیں غلط تلفظ ہے، تو یہ عوام ٹیچرس۔ دارالمدینہ ہم نے کتنی کوشش کی، دارالمدینہ بولو اسکول ہی بولتے ہیں، میں بھی پیچھے ہٹ گیا، دارالمدینہ ان کی زبان پہ چڑھتا ہی نہیں ہے اسکول، تو یہ کوشش سب کو کوشش کرنی چاہیے، اگر عوام کو سمجھانا مقصود ہے تو آسان سے آسان تر، ٹھیک ہے ہمارے اکابرین نے جو بھی کتابیں لکھی اس وقت اردو وہ سمجھتے ہوں گے نا لوگ، تو اس کے حساب سے، اب دور جو ہے نا بڑا نازک ہے، لوگ انگلش کی طرف راجے، میں خود انگلش پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں ظاہر کہ باقاعدہ میں انگلش تو پھر اب جو الفاظ کبھی کبھی بول لیتا ہوں تو یہ آپ لوگوں سے سن سن کر سمجھو بول لیتا ہوں میں، وہ باقی باقاعدہ اس طرح، مجھے افسوس ہے کہ میں نہیں جانتا انگلش، مجھے افسوس ہے اس کا، اب ہے پہلے نہیں تھا، اب حالات ایسے ہو گئے کہ میں بھی انگلش میں لیکچر دوں، کیونکہ مجھے سننے والوں کی الحمدللہ تعداد ہے، تو میں جب انگلش میں بیان کروں گا تو سننے والوں کی ایک تعداد ہوگی اور ان تک اسلام پہنچانا آسان ہوگا، سنیت پہنچانا آسان ہوگا میرے ذریعے جو مجھے ثواب. لیکن اب اتنا ٹائم نکل گیا, اب میں سیکھ بھی نہیں سکتا, اس پوزیشن میں نہیں ہوں, مجھے سیکھنی چاہیے. مقصد صرف دین سکھانے کے لیے لوگوں کو. اردو بولتے ہیں, مجھے یہ پڑھے لکھے جو گفتگو کرتے ہیں نا, ان کو بول چکا ہوں مجھے پلے نہیں پڑتی یار. تعلیم یافتہ اسلامی بھائی جب جمع ہوتے ہیں نا, میں ان کو بولا تم ساتھ رہنا یار, یہ آدھی اردو آدھی انگلش بولتے ہیں, سر سے گزرتی ہے تو یہ سنبھال لیتے ہیں. سمجھے یہ مجبور ہیں, ان کی روٹی نہیں ہے, یہ بولتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو اے آئی جنریٹڈ ہے.
بارش اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے, درخت پانی پی رہے ہیں, زمین جی رہی ہے, جانور خوش ہو رہے ہیں. لیکن اس نعمت کو کبھی بھی زحمت نہ بننے دیں, بلکہ بارش کے دوران احتیاط ضرور کریں. آئیے میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتا دیتا ہوں. بارش میں زمین گندی اور کیچڑ والی ہو جاتی ہے, بچوں کو بھاگنے دوڑنے میں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ چوٹ نہ لگیں.
اور ہاں پیارے دوستو, سائیکل بائک اور گاڑی آہستہ چلائیں, بجلی کی چیزوں سے دور رہیں. گیلی زمین پر اگر بجلی کی تار گری ہو تو فوراً بڑوں کو بتائیں.
بارش میں بھیگنے کے بعد فوراً کپڑے بدل لیں, سر خشک کریں اور گرم مشروبات لیں تاکہ سردی نہ لگے. اگر باہر جانا ضروری ہو تو چھتری یا برساتی رین کوٹ پہن کر جائیں تاکہ بھیگنے سے بچے رہیں. بارش میں گلیوں اور نالوں میں پانی بھر جاتا ہے, وہاں کھیلنا خطرناک ہو سکتا ہے.
پیارے دوستو, شکر کرو اور دعا کرو اور زندگی کی خوبصورتی دیکھو.
کیا شان ہے میرے رب کی. آزم بھائی, بارش تو اللہ پاک کی رحمت ہے, رحمت. بارش کا تو اپنا ہی مزہ ہے.
ان کو دیکھو, نظر نہیں آ رہا, سارے کپڑے ناپاک کر دیے.
ناپاک؟
اور نہیں تو کیا.
کیا فرماتے ہیں امیر اہل سنت وسیم صاحب کی اس بات کے بارے میں؟
حضرت صاحب, میرا بھی ایک سوال ہے,
بارش کو اللہ کی رحمت کیوں کہتے ہیں؟
پیارے امیر اہل سنت, آپ کا بارش کا کوئی یادگار واقعہ ہو تو سنا دیجیے.
ماشاءاللہ, کیا بات ہے. بارش جو ہے یہ اللہ پاک کی رحمت ہے, اور قرآن کریم میں اس کو رحمت کہا گیا ہے. قرآن شریف میں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. تو یوں آسمان سے یہ جو پانی برستا ہے بارش, یہ مبارک پانی ہے, رحمت بھرا پانی ہے. اب رہا یہ کہ بعض اوقات اس سے تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں, جیسے وہ کیچڑ بنتا ہے, یا مطلب یہ کہ اور زیادہ ہو تو بعض جگہ سیلابی صورت بھی پیش آتی ہے, عمارتیں دھل کر چمکدار ہو جاتی ہیں, درخت بھی مطلب چمکدار ہو جاتے ہیں, دھل کر صاف شفاف ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی جڑیں کھد جاتی ہیں پانی کے پریشر سے, چوٹ سے, پھر یہ درخت اور عمارت, یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ کہ دنیا کی جو بھی نعمتیں, اس کے پیچھے زحمتیں بھی ہوتی ہیں. جنت ہے جس میں نعمت ہے, زحمت نہیں ہے, یہ دنیا ہے. اس میں اللہ پاک نے حفاظت کے بھی اسباب مہیا کیے ہیں, جیسے کہ وہ پانی گر رہا ہے تو چھتری, تو رین کوٹ حمزہ نے پہن رکھا تھا. یہ حفاظتی تدابیر تو عام طور پہ لوگ جانتے ہیں. یہ تاریں گرتی ہیں, اس میں کرنٹ پانی میں پھیل جاتا ہے, پانی کرنٹ کو اپنے اندر لیتا ہے, آگے بڑھاتا ہے. اس لیے وہ گلیوں میں خاص کر تار گری ہوئی ہو تو ادھر سے نہ گزرا جائے, دور رہا جائے, اس سے اس کا خطرہ ہوتا ہے. بجلی کی تار اور بھی کوئی عمارت کمزور ہے, اس کے پاس سے نہ گزرا جائے. بلکہ بارش کا جب پانی کھڑا ہو نا, بغیر سخت مجبوری کے آدمی وہاں سے گزرے نہیں, کہ بعض وقت گڑھے ہوتے ہیں, گڑھے میں بھی گرنے کا اندیشہ رہتا ہے. اب یہ کہ وہ وسیم بھائی جو اس میں تھے کپڑے ناپاک کر دیے. یہ سکھانے کے لیے خاکہ ہے, اے آئی جنریٹ خاکہ ہے. تو اس میں جو پانی زمین پر کھڑا ہوتا ہے یا کیچڑ کھڑی ہوتی ہے, تو یہ جب تک یقینی معلومات نہ ہو اس وقت تک اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. ویسے بارش کا پانی پاک ہے, اب وہ زمین پر گرا اور بہت سارا پانی کا ذخیرہ بن گیا جو دہ در دہ یا اس سے زیادہ ہے, 10x10 یا اس سے زیادہ ہے, تو یہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک اس میں کوئی نجاست مل جائے اور وہ نجاست اس کا رنگ یا اس کی اسمیل یا اس کا کلر یا اس کا ٹیسٹ جب تک تبدیل نہیں ہوا. نجاست کی وجہ سے تبدیل ہوا تب نہیں ہوا تب تک یہ پانی پاک ہے. جیسے بارش ایک بار ہو رہی تھی, ہم کھالوں کے گوداؤن کی طرف جا رہے تھے, زوردار بارش اور پانی بہہ رہے تھے اور جانور کٹ رہے تھے اور خون لال لال مل کر لال پانی. حاجی عبید رضا میرے ساتھ تھے تو بولے یہ جو پانی ہے نا جتنا لال ہے وہ ناپاک ہے, لال کے بعد جو لال نہیں ہے نا وہ پاک ہے, بھلے اس سے ملا ہوا ہے کیونکہ یہ پانی بہتا ہوا آ رہا ہے, بارش بھی جاری ہے. تو یہ ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کو بتایا. تو یوں مطلب یہ کہ بارش کے پانی اور ہر بہتے پانی کا ایک اپنا حکم ہے, سمجھے. تو فوراً کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ دیں گے جب تک ہمیں یقینی معلومات نہ ہو. ہاں یہ پانی اڑتا ہے تو پریشانی ضرور ہوتی ہے, پھچ کر کے گاڑی چلتی ہے, گڑھے میں ٹکراتی ہے اور اڑوس پڑوس میں چل رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے تکلیف میں آ جاتے ہیں. ایسے موقع پر گاڑی آہستہ چلائی جائے اور لوگوں کا خیال رکھا جائے کہ کسی پر پانی گرے گا تو خالی اگر وہ پاک بھی ہے, بھائی کنفرم معلوم ہے کہ کوئلہ پاک ہے تو منہ پہ تھوڑی ملے گا اپنے یا کپڑوں پہ تھوڑی ملے گا. تو اسی طرح یہ پانی کو اپنے کپڑوں میں ڈالنا تو ظاہر کسی کو بھی پسند نہیں آئے گا, طبیعت اس کی بدمزہ ہوگی اس کو, اور اس طرح ہم کریں گے تو جان بوجھ کے کریں گے کسی پر تو یہ گناہ بھی ہوگا, دلازاری ہوگی اس کی. اس لیے مطلب احتیاط کی ضرورت ہے. یہی سوالات تھے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. اس دعا کو جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ,
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.